الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وقال الله تعالى في مقام آخر والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربنا زدنا علما. تو اس مجلس میں ہم اپنے حضرت پیرز الفقار احمد نقشبندی دامت برکاتہم کی کتاب مکارم اخلاق میں سے پڑھتے ہیں. مکارم اخلاق کے بارے میں ہمارے مشائخ نے فرمایا کہ انسان کے اللہ تعالیٰ کے ساتھ واصل ہونے میں، اللہ تعالیٰ کے ساتھ جڑنے میں، اخلاق حمیدہ کو اپنانا اور اخلاق رذیلہ سے اپنی ذات کو دور کرنا، یہ ایک بہت اہم حیثیت مقام رکھتا ہے. یعنی جب تک اچھے اخلاق پیدا نہیں ہوں گے اور برے اخلاق سے انسان اپنے آپ کو دور نہیں کرے گا، اس وقت تک اللہ تعالیٰ سے وصل نہیں مل سکتا. تو اس کے لیے بہت زیادہ عبادت، محنت اور مجاہدے کرنے کی بجائے ہمیں اپنے اخلاق کے اوپر محنت کرنے کی ضرورت ہے. کیا ہمارے اخلاق اچھے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ ہمیں پسند فرما لیں گے، فرائض کے ساتھ ساتھ اخلاق اچھے ہیں تو اللہ ہمیں پسند فرما لیں گے، اور اگر اخلاق اچھے نہیں ہیں تو ہم جتنی نفلی عبادتیں کرتے چلے جائیں یا نفلی صدقات کرتے چلے جائیں یا اپنی من مرضی کی اور نیکیاں کرتے چلے جائیں، لیکن اگر اچھے اخلاق نہیں ہیں تو اللہ تعالیٰ کے یہاں قبولیت مشکل ہے. تو پھر یہ اخلاق ہیں کیا کیا؟ ہماری آسانی کے لیے ہمارے مشائخ نے ان چیزوں کو کھول کھول کے بیان فرمایا. 10 اخلاق کے اندر اس کو سمویا. سب سے پہلا تھا سچ بولنا، دوسرا تھا سچ کا معاملہ کرنا، تیسرا تھا احسان کا بدلہ دینا، چوتھا حاجت مندوں کی مدد کرنا، پانچواں صلہ رحمی، اور چھٹا پڑوسیوں کے حقوق ادا کرنا. یہ کل 6 جو ہے وہ پچھلی مجلس تک ہم نے پڑھ کے مکمل کر لیے تھے، اور آج 7واں شروع کرنا ہے، امانت داری. تو اب پڑھنا شروع کرتے ہیں، ساتھ ساتھ جیسے ہماری ترتیب ہے کہ کچھ وضاحت وغیرہ بھی چلتی رہتی ہے. تو سب سے پہلے فرماتے ہیں کہ امانت کے معنی کیا ہیں. مکارم اخلاق میں سے ایک خلق ہے امانت میں خیانت نہ کرنا. امانت کہتے ہیں کہ ایک آدمی کسی شخص پر بھروسہ کرے تو وہ اس کے بھروسے کو پورا کرے. کسی چیز پر کسی شخص کے اوپر کسی نے بھروسہ کیا تو اب وہ اس بھروسے کو یعنی ٹھیس نہ پہنچائے، پورا کرے، اس کو دھوکہ نہ دے. اس کو کہتے ہیں امانت کو ادا کرنا. یعنی بس بھروسے کو پورا کرنا، یہی امانت کو ادا کرنا ہے. ضروری نہیں کہ آپ پیسے ادا کریں کسی کو، لیکن کسی معاملے میں بھروسہ کیا ہے تو اس بھروسے کا مان رکھنا. امانت ایمان سے مشتق ہے، یعنی یہ ایمان سے ہی نکلتی ہے. یہ امانت داری کی صفت جو ہے اسی سے ڈرائیو ہوتی ہے. اس کا عام معنی یہ ہے، یعنی عام طور پہ جو لوگ اس کا معنی سمجھتے ہیں عوام الناس، وہ یہ ہے کہ کسی کا مال پیسہ دوسرے بندے کے اختیار میں ہو تو وہ اس میں ڈس آنیسٹی نہ دکھائے. ٹھیک ہے، پیسے رکھوائے تو جب وہ واپس مانگے تو یہ پیسے واپس کر دیے جائیں. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں فَإِن أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ. کہ ہاں اگر تم ایک دوسرے پر بھروسہ کرو تو جس پر بھروسہ کیا گیا ہے، تم ایک دوسرے پر بھروسہ کرو، امانت رکھو کسی دوسرے کے اوپر، بھروسہ رکھو کسی دوسرے کے اوپر، تو جس پر بھروسہ کیا گیا ہے، الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ، وہ اپنی امانت ٹھیک ٹھیک ادا کرے اور اللہ سے ڈرے جو اس کا پروردگار ہے. وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ، جو اس کا پروردگار ہے اس سے ڈر کر، یعنی اللہ تعالیٰ کی ناراضگی سے اور اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرتے ہوئے بھروسے کو پورا کرے. تو اگر کسی کے پیسے آپ کے پاس رکھوائے جائیں تو اس کو صحیح طرح سے لوٹا دیں. شریعت نے اس کے بارے میں بہت زیادہ تاکید کی ہے. تو یہ امانت رکھوانا یہ قرض دینے، یہ قرض نہیں ہے، یہ قرض ایک الگ چیز ہوتی ہے کہ کوئی کسی سے قرض مانگے، تو قرض کی ادائیگی جو ہے وہ اس کی الگ یعنی اہمیت آئی ہے دنیا کی احادیث کے اندر. قرض جو ادا نہیں کرتا تھا، کسی سے اس نے قرضہ لے لیا لیکن ادا کرنے کی اس نے فکر نہیں کری اور اس کی موت آ گئی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایسے ایمان والے شخص کا جنازہ نہیں پڑھاتے تھے، ایسے ایمان والے شخص کا جنازہ نہیں پڑھاتے تھے. تصور کریں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے محبوب موجود ہیں اور مرنے کے وقت کس کی خواہش نہیں ہوتی کہ اللہ تعالیٰ کا جو سب سے مقرب بندہ اس وقت معاشرے میں موجود ہے وہ میرا جنازہ پڑھا دے، اور ویسا بندہ موجود بھی ہو سب سے زیادہ افضل، سب سے زیادہ عظیم شخص جو ہیں موجود ہیں لیکن جنازہ پڑھانے سے انکار کر دیں، اس سے بڑی اور کیا محرومی ہوگی، ہم تصور نہیں کر سکتے نا. میرے شیخ مجھے میرے مرنے کے بعد انکار کر دیں، میں اس کا جنازہ نہیں پڑھا سکتا، کیا خیال ہے پھر اس کے بعد کیا گزر رہی ہوگی میرے اوپر، میرے خاندان والوں کے اوپر کیا گزرے گی. ہم اپنے شیخ کو بہت ساری چیزیں نا دین کی سمجھ میں ہی نہیں آتی جس کا شیخ نہیں ہوتا، فیل ہی نہیں کر سکتے آپ اس بات کو کہ جس کا کہ شیخ کے ساتھ تعلق نہیں ہوتا نا، کہ یہ کیسے ہوتا ہوگا. لیکن جن کا تعلق ہوتا ہے نا وہ اپنے آپ کے اوپر جب اس کو پوس کر کے دیکھیں نا پھر ان کو سمجھ میں آتا ہے کہ اس کا مطلب کیا ہوتا ہے. یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے کہ شیخ نے انکار کر دیا جنازہ پڑھانے سے، اور صحابہ کرام کے شیخ جو ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام تھے، کتنی محبت تھی، سب سے زیادہ محبت تو تھی ہی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ، جنازہ پڑھانے سے انکار کر دیا. کوئی معمولی بات ہے یہ؟ ہم تو قرض لیتے ہیں نا ایسے کہ جیسے کوئی بات ہی کوئی نہیں، چلو بھائی قرض لے لیتے ہیں، چلو بھائی قرض لے لیتے ہیں، اچھا اور کچھ نہیں، اچھا اپنے پاس چیز موجود ہوتی ہے کہ اس کو بیچ دیں اور اس سے کام چلا لیں، اس کو نہیں بیچیں گے. نہیں نہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم اپنے گھر کی کوئی چیز بیچ دیں، ہم کوئی زیور بیچ دیں، ہم یہ کوئی بیچ دیں، نہیں چلو قرضہ لے لیتے ہیں. یعنی کوئی مذاق بنا کے رکھا ہوا ہے، ہلکی سے ہلکی ترین چیز بنا کر کے رکھی ہوئی ہے قرضہ لینا، اور ہمیں پتہ بھی کچھ نہیں ہوتا کہ ہم اس کو ادا بھی کر پائیں گے کہ نہیں کر پائیں گے. کوئی سبیل نہیں ہوتی ادا کرنے کی، کوئی ہم نے اس کا اہتمام نہیں کیا ہوتا ادا کرنے کا، کوئی ہم نے اس کے لیے ہاتھ پیر نہیں مارے ہوتے کہ جی میرے اوپر اتنا قرضہ چڑھ گیا میں اس کو ادا کیسے کروں گا. نہیں، لیے چلے آ رہے ہیں، لیے چلے آ رہے ہیں، لیے چلے آ رہے ہیں، حتیٰ کہ خواہش ضروریات پوری کرنے کے لیے نہیں، خواہشات پوری کرنے کے لیے قرضہ لے رہے ہوتے ہیں، تحفے تحائف دینے کے لیے قرضہ لے رہے ہوتے ہیں. کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے ہم کسی کے گھر جائے وہ خالی ہاتھ چلے جائیں، ہم کیسے ہو سکتا ہے کہ کسی کے گھر خالی ہاتھ چلے جائیں، چلو قرضہ لے کر کے تحفہ اچھا تھا، اور وہ تحفہ بھی معمولی تحفہ نہیں خریدتے، مہنگا ترین تحفہ خرید کر کے کسی کے گھر جاتے ہیں. کیوں بھائی؟ ناک کٹ جائے گی تمہاری، ناک کی ایسی کی تیسی ناک کٹ جائے گی تمہاری، چھوٹا سا کوئی معمولی سا سادہ سا تحفہ، تحفہ دینے کا مقصد پورا ہو جاتا ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تحفہ دیا کرو ایک دوسرے کو، آپس میں محبت بڑھے گی. لیکن یہ تو نہیں فرمایا کہ مہنگا تحفہ لے جا کر کے دو تب محبت بڑھے گی. ناک کی فکر ہوتی ہے ساری کی ساری، آخرت کی کوئی فکر نہیں، قبر کی کوئی فکر نہیں، مغفرت کی کوئی فکر نہیں. جبرائیل علیہ السلام سے نبی علیہ السلام نے پوچھا کہ شہید کے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے؟ فرمایا ہاں سارے گناہ معاف ہو جائیں گے. پھر چلے گئے، تھوڑی دیر بعد واپس آتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں قرض معاف نہیں ہوگا شہید کا، شہید کے اوپر جو قرض ہے نا کسی کا وہ معاف نہیں ہوگا. ورنہ صاحب جو ہیں وہ سوچ رہے ہیں کہ اچھا میں جو وہ بڑی اچھی سے لڑائی لڑ کر کے کوئی مجھے شہید کر دے گا، قرضہ بھی معاف ہو جائے گا، اس کے بعد اب قرضہ دینے کی ضرورت نہیں ہے، قرضہ معاف نہیں ہوگا. تو قرض تو ایک بالکل ہی ڈفرنٹ قسم کا، بالکل ہی الگ ٹاپک ہے، یہاں پر اس کی بات نہیں ہو رہی، یہاں پر امانت کی بات ہو رہی ہے جو کہ ایک الگ ٹاپک ہے. تو اگر کسی کے پیسے یا کوئی چیز آپ کے پاس رکھوائی جائے تو اس کو صحیح طرح سے لوٹا دیں. شریعت نے اس کے بارے میں بہت زیادہ تاکید کی ہے. امانت میں خیانت کرنے والا ایمان سے خالی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ لا ایمان لمن لا امانت لہو، کہ ایمان نہیں ہے اس کے لیے اس کے اندر کہ جس کے اندر امانت داری نہیں ہے. امانت داری کی صفت نہیں ہے. لا ایمانہ, یہ جو حدیثیں ہوتی ہیں نا لا ایمانہ اور لیس منا والی احادیث جو ہوتی ہیں, اس کی تفسیر ہمارے مشائخ نے کیا فرمائی, اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کی زندگی تو مسلمانوں جیسی گزر رہی ہے لیکن آخرت میں اس کا حشر جو ہے نا وہ کافروں جیسا ہوگا, یہ نبی علیہ السلام کی امت سے خارج کر دیا جائے گا. یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے نبی علیہ السلام کو فرما دینا کہ جی وہ ہم میں سے نہیں ہے یا اس کے اندر ایمان نہیں ہے. اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا, فقہا اس بات کے اوپر متفق ہیں کہ یہ شخص کافر ہو گیا, بلکہ یہ انجام کے اعتبار سے فرمایا کہ اس کا انجام ایمان کے بغیر ہوگا یا اس کا انجام مسلمانوں کے درمیان نہیں ہوگا. اس چیز کو کس کو اس بات کی فکر ہے, کس کو اس بات کی فکر ہے؟ یہ ساری چیزیں تو بیان کی حد تک رہتی ہیں بس, یہ تو ہمارے جو ہے نا اجتماعات کی حد تک یہ باتیں رہتی ہیں, ہماری زندگی سے کوئی واسطہ کوئی تھوڑی ہے, ہماری ریئل لائف کے ساتھ, اور یہ ٹرانسلیٹ نہیں ہوتی ہماری ریئل لائف کے اندر. تو فرمایا لا ایمان لمن لا امانت لہ, جس شخص کے اندر امانت داری نہیں اس بندے کا ایمان ہی نہیں. اس سے زیادہ اسٹرانگ اسٹیٹمنٹ اور کیا ہو سکتی ہے کہ جو بندہ امانت میں خیانت کرتا ہے اس کا ایمان ہی نہیں ہے. آگے فرمایا ولا دین لمن لا عہد لہ, اور اس کا دین نہیں ہے کہ جو اپنے عہد کو پورا نہیں کرتا. تو جو دیندار ہے وہ عہد پورا کرے گا, جو ایمان والا ہے وہ امانت میں خیانت نہیں کرے گا. تو یہ داڑھی ٹوپی والے جو ہے نا, داڑھی ٹوپی اور کالے برقعے اور ابایا اور اسکارف, یہ دین کی نا بہت ہی چھوٹی چھوٹی لوازمات ہیں, ان کی اہمیت سے انکار نہیں کیا جا سکتا, یہ نبی علیہ السلام کی سنت ہیں. لیکن جب تک جو بنیادی اخلاق ہیں نا دین کے وہ نہیں پیدا کیے جائیں گے نا, تو پھر وہی ہوگا کہ فاسق فاجر کی سوچ کے اندر, کافر کی سوچ کے اندر, کافرز ویو آف لائف اور سو کالڈ داڑھی والے کے ویو آف لائف کے درمیان کوئی فرق نہیں رہے گا. پھر یہی ہوگا کہ لوگ حیران ہوں گے کہ مولویوں کو ووٹ کیوں نہیں پڑتا, آج سارے حیران ہو رہے ہیں نا کہ جی سارے داڑھی والوں نے جا کر کے جو ہے نا وہ مولویوں کو ووٹ کیوں نہیں ڈالا. بھائی داڑھی اگی تھی, اندر نہیں اگی تھی, یہ ساری کی ساری باہر کی داڑھی تھی, یہ ساری ٹوپیاں جو ہے نا یہ دوسروں کو پہنانے والی ٹوپیاں تھیں جو کہ اپنے سر کے اوپر رکھی ہوئی تھی تاکہ ہم دوسروں کو زیادہ آسانی سے ٹوپی کر سکیں. ٹوپی کرنے کا مطلب پتہ ہے الو بنا سکیں کسی کو. تو ان ٹوپیوں اور داڑھیوں کا فائدہ نہیں ہوتا, اندر کچھ بھی نہیں تھا, اندر وہ ایگری ہی نہیں کرتے اپنے شیخ سے. شیخ صاحب کہہ رہے ہیں کہ نہیں ایسا نہیں کرو, وہ شیخ صاحب سے ایگری ہی نہیں کرتے, مراغبے کرتے ہیں, ایگری نہیں کرتے. مراغبے کرتے ہیں, ایگری نہیں کرتے اپنے مشائخ سے, اپنے شیخ سے, اپنے مولوی صاحب سے, اپنے عالم صاحب سے. تو جب ان کو موقع ملتا ہے تو وہ خلاف کر کے دکھاتے ہیں, کیونکہ جو بیلٹ کا جو کمرہ ہوتا ہے نا وہاں پہ شیخ صاحب موجود نہیں ہوتے نا, ہوتے ہیں موجود, جہاں پہ ووٹ ڈالنا ہوتا ہے, جہاں پہ ٹھپا ڈالنا ہوتا ہے وہاں پہ حضرت جی آ کر کے دیکھ رہے ہوتے ہیں. وہاں تو پھر اپنی مرضی چلے گی نا, وہاں تو اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے بس, اور اللہ تعالیٰ کی کس کو فکر, فکر تو ساری تھی حضرت کی, حضرت نہ دیکھ لیں کہیں, حضرت جی نہ دیکھ لیں کہیں, تو بیلٹ کے باکس کے اندر تو حضرت جی نہیں دیکھ رہے ہوتے. یہ دین جو ہے نا, یہ الٹا ملامت ہے, یہ الٹا ملامت ہے. نہ مان کر کے دیں کوئی بات نہیں, اللہ تعالیٰ کو کوئی جلدی نہیں ہے, اللہ تعالیٰ از ناٹ شارٹ آف ٹائم. جلدی سے دنیا کو تبدیل کرو, جلدی سے تبدیلی لے کر کے آؤ, جلدی سے نیکوں کو لے کر کے آؤ, جلدی سے دنیا کو ٹھیک کرو. اللہ تعالیٰ از ناٹ شارٹ آف ٹائم, وی آر شارٹ آف ٹائم, اللہ از ناٹ شارٹ آف ٹائم. اللہ تعالیٰ کین ایزیلی ویٹ اے فیو مور جنریشنز دنیا کو ٹھیک کرنے کے لیے. بہت آسان ہے, جس طرح پیچھے کی فیو مور جنریشنز پیچھے نہیں دیکھتے, ہمارے باپ, ہمارے دادا, ہمارے پردادا, ہمارے پر پر دادا, ہمارے پر 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 دادا, یہ ساری جنریشنز کس طرح سے گزری ہیں, غلامی کے اندر, بدبختی کے اندر یہ ساری جنریشنز گزری ہیں. ہاؤ مچ پیریڈ آف ٹائم واز دیٹ؟ ہنڈریڈز آف ایئرس, 100 سال, 200 سال, 300 سال. اللہ تعالی کے اوپر کوئی فرق پڑا اس سے؟ کوئی فرق پڑا؟ اتنی جنریشن جو ہیں وہ دنیا میں اسلام لائے بغیر گزر گئیں، بھائی اور بھی گزر جائیں گی، اللہ کے اوپر کیا فرق پڑتا ہے؟ مسئلہ تو ہمارا ہے نا کہ ہم ایسے ہی گزر جائیں گے اس دنیا سے، ٹائم ویسٹ کر کے جیسے آئے تھے ویسے کے ویسے گزر گئے، اور اپنی اولادوں کے لیے جو ہے نا وہ اپنے سے پہلے سے زیادہ بڑی مصیبت چھوڑ کر کے جائیں گے اپنی اولادوں کے لیے. تو یہ تو منافقت والا دین ہے نا، منافق کی آگے بات آ رہی ہے، یہ تو منافقت والا دین ہے نا، اس کی اللہ تعالیٰ کے یہاں کوئی ویلیو نہیں ہے، کوئی حیثیت نہیں ہے. وی ہیو ٹو کم آؤٹ آف دس منافقت اگر اللہ تعالیٰ کے قریب ہمیں ہونا ہے، اگر اللہ تعالیٰ سے ہمیں کچھ چاہیے ہے. تو فرماتے ہیں منافق کی تین نشانیاں. ایک حدیث مبارکہ میں ہے ایت المنافقی الحسن، کہ منافق کی تین نشانیاں ہوتی ہیں، اذا حدث کذب، جب بولے تو جھوٹ بولے. آج پوری کی پوری قوم کے اندر کیا مسئلہ ہے، ضرورتاً جھوٹ نہیں بولتے، مجبوراً جھوٹ نہیں بولتے، عادتاً جھوٹ بولتے ہیں، بلا سوچے سمجھے جھوٹ بولتے ہیں. وی ڈونٹ ایون کیئر ٹو لک فار دی ادر آپشن، کہ بھائی کوئی دوسرا آلٹرنیٹو ہم تلاش کریں، سوچ لیں کہ جھوٹ سے بچ جائیں ہم. اور بھی تو طریقے ہو سکتے ہیں نا آپ کو مشکل سے نکلنے کے، مصیبت سے نکلنے کے. آپ ذرا سا غور کریں، آپ مصیبت سے کسی اور طریقے سے نکل سکتے ہیں. آپ مشورہ کر لیں، اگر آپ کو کوئی آئیڈیا نہیں آ رہا مصیبت سے نکلنے کا، آپ اپنے بڑوں سے مشورہ کر لیں، آپ اپنی بیوی سے مشورہ کر لیں. بیوی بہترین جو ہے مشورہ دینے والی، اللہ تعالیٰ نے ایک ریسورس دنیا گھر کے اندر عطا فرمائی ہے. نبی علیہ السلام جن کے پاس جبرائیل علیہ السلام آیا کرتے تھے، اپنی بیوی سے مشورہ کرتے تھے یا نہیں کرتے تھے؟ اور بیوی کے مشورے سے صلح حدیبیہ، یہ جو بیت رضوان والا مسئلہ تھا، کتنے بڑے مسئلے سے نکل گئے اللہ کے حبیب علیہ السلام اپنی بیوی کے مشورے سے. تو مشورہ کریں نا، لیکن مشورہ کیوں کریں گے؟ Why would we look for alternatives when jhoot is not even a problem for us? Jhoot کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے ہمارے لیے. تو سب سے آسان راستہ کیا ہے؟ جھوٹ بولو، مسئلہ حل کرو، نکلو ادھر سے، جھوٹ بولو، نکلو مسئلے سے. ہم دوسرا سوچ ہی نہیں دیتے اس کو، وی ڈونٹ ایون گیو اٹ اے سیکنڈ تھاٹ. اور مذاق میں جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں، خامخواہ میں جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں. یہ آج آپ کو پہلے ہی بتا رہے، ایک صاحب کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا، تو ان کو تھوڑی سی دیر ہو رہی تھی، آگے سے فون آ گیا کہ ہاں بھائی آپ کب پہنچ رہے ہیں. اب یہ نہیں ہے کہ آگے کوئی آگ لگی ہوئی ہے، کوئی جو ہے وہ کسی کی جان جا رہی ہے، بس دو چار منٹ دیر ہو رہی تھی ان کو، فوراً کہہ دیا نہیں میں تو ایسا ایسا ہے اور یہ ہو گیا ہے وہ ہو گیا ہے اور بس پہنچ رہا ہوں پہنچ رہا ہوں. اس قسم کا کوئی جھوٹ بول دیا انہوں نے. میں سوچ رہا ہوں اس بندے کو کیا ضرورت تھی یہ جھوٹ بولنے کی، ابھی پہنچ جائیں گے تھوڑی دیر میں، سامنے نظر آ رہی ہے وہ جگہ جہاں پہ پہنچنا تھا. لیکن ایسی عادت لگ جاتی ہے، ایسی عادت لگ جاتی ہے زبان کو کہ بلا ارادے کی جھوٹ نکل رہا ہوتا ہے. اور پوری کی پوری قوم جو ہے وہ ہماری جھوٹ کے مرض کے اندر مبتلا ہے، پوری کی پوری قوم. کون سا دین، کہاں کا دین؟ دینداری کی ہوائیں تو چل گئی ہیں، داڑیاں اگ گئی ہیں، ٹوپیاں آ گئی ہیں، اور بہت سارے مختلف قسم کے آبائے بھی آ گئے ہیں جو کہ آہستہ آہستہ وہ اتر رہے ہیں، آہستہ آہستہ نہیں بلکہ بڑی تیزی سے کے ساتھ اتر رہے ہیں. لیکن جھوٹ اس کو نہیں چھوڑنا. تو فرمایا آیت المنافقی سلاسن اذا حدث کذب، جب وہ بات کرے تو جھوٹ بولے. سامنے بندہ بھی بیٹھ کے سوچ رہا ہوتا یار بس کر دو یار، مکھن لگانے کے لیے آتے ہیں، مکھن لگا رہے ہیں. مکھن لگانا بڑا خوبصورت نام دیا ہم نے جھوٹ بولنے کو، مکھن لگانا. چپ رہنا آسان کام نہیں ہے، چپ رہنے کی عادت ڈالنی چاہیے بجائے اس کہ ہم زبان سے جھوٹ بولتے رہے. اذا وعد اخلف، کہ جب وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے. وہ وعدہ ہی کیسا جو توڑا نہ جائے، مزہ ہی کیا وعدہ کرنے کا جو پورا کر دیا جائے. وَإِذَا اُؤْتُمِنَ خَانَ، اور جب اس کو امانت دی جائے تو اس میں خیانت کرے. جس بندے میں یہ تین علامات ہوں حدیث مبارکہ کے مطابق وہ پکا منافق ہے. ایک اور حدیث مبارکہ میں ہے یتبع المؤمن على كل شيء الا الخيانة والكذب، کہ مومن سب کچھ ہو سکتا ہے مگر جھوٹا نہیں ہو سکتا اور خائن بھی نہیں ہو سکتا. امانت میں خیانت کرنے والا مومن نہیں ہو سکتا. اب یہاں پر موضوع تو بالکل ایسا نہیں ہے, لیکن اس حدیث کا ذکر کافی ایک اور موضوع کے تحت بھی آتا ہے, تو اس وجہ سے ساجد نے سوچ رکھا تھا کہ آپ کے سامنے اس کو بھی یہاں پہ بیان کر دیں. کہ ویسے پہلے بات ہو چکی ہے لیکن کافی عرصہ ہو گیا اس بات کو اب, کہ یہ جو آیت المنافق فرمائی ہے نا کہ یہ تین نشانیاں ہیں منافق کی, اگر کسی کے اندر یہ تینوں نشانیاں ہیں تو وہ پورا منافق ہے. اور ایک اور حدیث کے مطابق چار نشانیاں ہیں کہ جب جو ہے نا وہ جھگڑے پر آتا ہے نا تو پھر بہت بری طریقے سے جھگڑا کرتا ہے, بہت برے برے الفاظ بولتا ہے, غصہ کرتا ہے. تو ان حدیثوں کا کیا مطلب ہے, ان حدیثوں سے فقہا نے کیا سمجھا ہے کہ کیا یہ شخص ویسا منافق ہو جاتا ہے جیسے کہ مدینہ طیبہ کے اندر منافقین رہا کرتے تھے, عبداللہ بن ابی جیسے منافقین کہ اوپر سے اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرتے تھے لیکن اندر سے کافر ہوتے تھے, کیا ایسا شخص جو ہے وہ کافر ہو جاتا ہے؟ کیونکہ منافق تو کافر ہوتا ہے. نہیں, یہ شخص جو ہے یہ کافر نہیں ہوتا, کیونکہ یہ جتنے بھی گناہ ہیں اور جتنے بڑے بڑے گناہ ہیں یہ شخص کافر نہیں ہوتا, کیونکہ گناہ کبیرہ, اور یہ سارے گناہ کبیرہ ہیں, گناہ کبیرہ سے اہل سنہ والجماعت کا اجماع ہے اس بات کے اوپر کہ کوئی کافر نہیں ہو جاتا. یہ معتزلہ کا عقیدہ تھا کہ گناہ کبیرہ کرنے والا جو ہے وہ کافر ہو جاتا ہے, یہ اہل سنہ والجماعت کا عقیدہ نہیں ہے. یہ اعمال کے گناہ ہے, عمل خراب ہوتا ہے اور اس سے ایمان جو ہے نا وہ بہت کمزور ہو جاتا ہے اور اس کے اندر نفاق والی صفات آ جاتی ہیں, لیکن یہ شخص کافر نہیں ہوتا. ایک اور حدیث مبارکہ جس کا آج کے دور کے ساتھ بہت گہرا تعلق ہے, وہاں پر بھی نفاق کا ذکر ہے, منافق ہو جانے کا ذکر ہے. وہ حدیث کیا ہے؟ وہ حدیث مشہور ہے, فسطاط, حدیث الفسطاط کے نام سے. فسطاط کہتے ہیں خیموں کو, خیمے کیمپس. تو وہ حدیث کیا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا, اس کا مفہوم اردو میں بنتا ہے کہ جب میری امت دو خیموں میں منقسم ہو جائے گی, تقسیم ہو جائے گی, ایک خیمہ ہوگا فسطاط الایمان لا نفاق له, اور دوسرا خیمہ ہوگا فسطاط النفاق لا ایمان له. کہ ایک خیمہ وہ ہوگا میری امت کا کہ جس کے اندر وہ ایمان والا خیمہ ہوگا, اس کے اندر کوئی نفاق نہیں ہوگا, اور دوسرا خیمہ وہ نفاق والا خیمہ ہوگا, اس میں کوئی ایمان نہیں ہوگا, لا ایمان فیہ, نہیں ہوگا اس کے اندر ایمان. جب میری امت ایسے دو خیموں میں بٹ جائے تو اس وقت تم دجال کا انتظار کرو کہ وہ ابھی نکلا یا اب آج نکلا یا کل نکلا, بس اس کے بعد وہ دجال نکلنے والا ہے. تو اب یہاں پر نبی علیہ السلام نے جو فرمایا کہ میری امت دو خیموں کے اندر تب ہو جائے گی, ایک خیمہ ایمان والا ہوگا, دوسرا خیمہ نفاق والا ہوگا, تو یہاں پر نفاق والے خیمے سے مراد جو ہے وہ کیا عملی نفاق ہے؟ وہ کیا عملی نفاق ہے کہ جو کہ جب بولتا ہے تو وہ جھوٹ بولتا ہے, جب جو ہے وہ امانت رکھائی جاتی ہے تو خیانت کرتا ہے؟ وہاں پر جو نفاق مراد ہے اس والی حدیث کے اندر, تو یہ نفاق جو ہے نا یہ کفر نفاق مراد ہے, یعنی جسے عقیدے کا نفاق جس کو کہتے ہیں, یہ کفر نفاق کی تفصیل پڑھ کر کے بات سمجھ میں آتی ہے کہ کفر نفاق یعنی کفر کی بہت ساری قسمیں ہوتی ہیں. تو ان میں سے ایک کفر کی قسم ہوتی ہے کہ جس کے اندر بندہ جو ہے وہ منافق ہو جاتا ہے. کیسے منافق ہو جاتا ہے؟ کہ وہ الحاد کا شکار ہو جاتا ہے. الحاد جو ہے وہ نفاق کی ایک قسم ہے, الحاد کا شکار ہو جاتا ہے. الحاد کا شکار ہونے سے وہ ایمان کے دائرے سے خارج ہو جاتا ہے, وہ ایمان کے خیمے سے خارج ہو جاتا ہے. الحاد کا شکار کیوں ہوتا ہے؟ عمل کی وجہ سے خالی شکار نہیں ہوتا الحاد کا, بلکہ اس کا عقیدہ خراب ہو جاتا ہے. جو بنیادی عقائد ہوتے ہیں نا, ان بنیادی عقائد میں سے وہ کسی ایک یا ایک سے زیادہ عقائد کا انکار کر بیٹھتا ہے, جس کی وجہ سے وہ ایمان کے دائرے سے خارج ہو جاتا ہے اور پھر وہ یعنی لا ایمان لہ، لا ایمان فیہ، اس کے اوپر بہت تفصیل کے ساتھ پہلے ہم نے جب الحاد کے ٹاپک کے اوپر بات کر رہے تھے تو بات کری تھی کہ امت جو ہے وہ جو دو خیموں کے اندر بڑھ جائے گی تو یہ اعمال کے نفاق کی بات نہیں ہو رہی، کیونکہ اعمال کے نفاق کے حساب سے اگر دیکھا جائے نا تو پھر تو پوری کی پوری امت اسی ایک ہی خیمے کے اندر ہو، پوری کی پوری امت جو ہے نا وہ ایک ہی خیمے کے اندر ہو، تقریباً سوائے چند ایک کے جو کہ جن کا ایمان بڑا کامل اور بڑا مضبوط ہے وہ ایمان والے خیمے کے اندر ہوں گے، باقی سارے کے سارے جو ہے وہ نفاق والے خیمے کے اندر ہوں گے، ہم سب کے سب پھر نفاق والے خیمے کے اندر ہوں گے۔ تو یہاں پر جو ہے وہ عقیدے کے نفاق کی بات ہو رہی ہے، اور عقیدہ جب انسان کا خراب ہو جائے نا تو پھر وہ ایمان کے دائرے سے خارج ہو جاتا ہے، اور یہ وقت ہوگا کہ جب دجال نکلنے ہی والا ہوگا۔ بہرحال اس کی تفصیل کبھی اور انشاءاللہ، آگے بڑھتے ہیں۔ امانت کا فقدان پہلا فتنہ۔ ایک حدیث مبارکہ میں ہے کہ ان اول ما یرفع من هذه الامه الحیاء والامانه فسلوهما الله عز وجل فسلوهما الله عز وجل، یقیناً اس امت میں سب سے پہلی چیز جو اٹھائی جائے گی وہ حیا اور امانت ہے، بس تم اللہ سے ان دونوں چیزوں کا سوال کرو۔ حیا، جھجک، اس کے اوپر بہت تفصیل سے خواتین کی کلاس کے اندر ریسنٹلی بات ہوئی ہے کہ یہ جو گناہ سے شرم ہے، اللہ تعالی سے شرم ہے، ایک جھجک ہوتی ہے ایک انسان کے اندر نا، یہ جھجک جو ہے وہ انسان کے اندر سے ختم ہو جاتی ہے تو پھر اس کے لیے گناہوں کا دروازہ کھل جاتا ہے۔ جیسے کہ ابھی بات ہوئی جھوٹ کی، جھجک ختم ہو گئی، اب جو ہے وہ دروازہ کھل گیا، بہت سارے گناہ کرے گا، جس گناہ کو بھی کر کے اگر پھنسے گا تو جھوٹ بول کر کے اس کے اندر سے نکلنے کی کوشش کرے گا، تو جھوٹ کی جھجک ختم ہو جاتی ہے۔ اسی طرح سے خواتین کے اندر، عورتوں کے اندر، بچیوں کے اندر جو حیا کی صفت ہوتی ہے یہ بچپن سے ان کے اندر موجود ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کی فطرت کے اندر حیا رکھی ہے۔ جب وہ اس دنیا کے اندر آتی ہیں نا بچیاں، تو ان کی فطرت میں اللہ نے حیا رکھی ہوئی ہوتی ہے، لیکن پھر ماحول، معاشرے کی وجہ سے، گھر کے ماحول کی وجہ سے، جو سکول کالجز کا ماحول ہوتا ہے اور جو میڈیا کا ماحول ہوتا ہے، اس کی وجہ سے جو ہے نا وہ ان کے اندر سے حیا کوٹ کوٹ کر کے نکال دی جاتی ہے۔ یہ جو والدین کہتے ہیں نا میں نے اپنی بچی کو بولڈ بنانا ہے، واٹ ڈز اٹ مین بولڈ بنانا ہے، کہ چھپکلی آئے تو وہ نہ ڈرے، میں نے اپنے بچیوں کو چھپکلی سے جو ہے وہ زیادہ مضبوط بنانا ہے، میں نے اس کو اتنا بولڈ بنانا ہے کہ جی وہ جو ہے وہ سانپ سے نہ ڈرے، میں نے اس کو بولڈ بنانا ہے کہ وہ آگ سے نہ ڈرے۔ یہ مطلب ہوتا ہے ان والدین کا کہ میں نے اپنی بچی کو بولڈ بنانا ہے، نہیں، بچی کو بولڈ بنانے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ شی کین اسٹینڈ اینڈ لک اسٹریٹ ان دی آئی، وہ کسی بھی سچویشن کو جو ہے وہ فیس کر سکے۔ کون سی سچویشن کی بات ہو رہی ہے؟ یہ نہیں کہ شوہر مر جائے گا تو وہ فیس کر سکے، بلکہ وہ مردوں کو فیس کر سکے، وہ دنیا کے اندر باہر نکل کر اپنا جو ہے وہ لوہا منوا سکے، جس کو کہتے ہیں صنف آہن بن سکے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام عورتوں کو فرماتے ہیں کہ یہ صنف نازک ہیں، یہ تو آبگینے ہیں، اور یہ چاہتے ہیں کہ یہ آبگینوں سے نکل کر کے جو ہے نا وہ کچھ صنف آہن بن جائیں تاکہ یہ بڑھاپے کا سہارا بن سکے۔ ہمارے بھائی جو ہے وہ بھوپال ایئرپورٹ کے بیٹھے ہوئے تھے، تو وہاں پر انہوں نے ایک پوسٹر دیکھا، اس کی تصویر کھینچ کر کے مجھے بھیج دی، اس میں لکھا ہوا تھا کہ اپنی بچیوں کو پڑھاؤ تاکہ وہ تمہارے بڑھاپے کا سایہ کا سہارا بن سکیں۔ کو معمولی چیز نہ سمجھو، میں نے کہا ان کے پاس بیٹے تو ان کے ہاتھ آنے نہیں ہیں جو ان کے بڑھاپے کا سہارا بنے، تو اب لے دے کر کے بیٹیاں ہی رہ گئی ہیں، بیٹیوں کو پڑھاؤ تاکہ وہ تمہارے بڑھاپے کا سہارا بنے، ان کو اپنی زندگی نہیں گزارنے دینا، ان کی شادی نہیں کرنا کہ وہ اپنے شوہر کے ساتھ جو ہے سکون اور اطمینان کے ساتھ زندگی گزار سکیں، بلکہ ان کو اپنے گھر کے اندر رکھنا تاکہ وہ کما کر کے لا سکیں۔ بہو کو لے کر کے آتے ہیں، ڈاکٹر آئے گی، انجینئر آئے گی، اچھی کوالیفائڈ بہو لے کر کے آئے گی، کو لے کر کے آتے ہیں، کیوں بھائی؟ تاکہ وہ کما کے لے کر کے آئے گی، شی ول بی اے بریڈ ارنر۔ تو پھر ظاہر سی بات ہے جب ایسی بہو آئے گی تو پھر وہ کمائی کے زیادہ سے زیادہ لے کر کے آ سکتی ہے، پھر وہ آپ کے بیٹے کے دل کا اطمینان تو نہیں بن سکتی، پھر وہ سکون کا باعث تو نہیں بن سکتی، پھر اس کی تو اپنی زندگی ہوگی، اس کی تو اپنی لائف ہوگی، شی ول بی اے کیریئر وومن، شی ول بی انڈیپینڈنٹ، شی ول بی امپاورڈ، تو پھر وہ آپ کے سامنے جھک کر کے کیوں رہے گی، آپ کی مان کر کے کیوں چلے گی، آپ کی بیٹے کی مان کر کے کیوں چلے گی، اس کو کیا ضرورت ہے، وہ تو ایک ٹانگ مارے گی نا ادھر سے، ذرا سا تم نے بکواس کری میں ادھر سے تمہیں لات ماروں گی اور اب آئی کین ارن فار مائی سیلف، آئی کین اسٹینڈ آن مائی اون فیٹ، پھر وہ چلی جائے گی، اور پھر چلی جا کر کہاں جائے گی، اپنے ابا کے گھر جائے گی تاکہ بڑھاپے کا سہارا بن سکے۔ تو حیا کو جو ہے نا پھر بولڈ بنانے کے بڑے خوش نما نعرے کے تحت جو ہیں وہ کوٹ کوٹ کر کے بچیوں کے اندر سے نکالتے ہیں، پیٹ پیٹ کر کے اس کے اندر سے نکالتے ہیں، نچا نچا کر کے نکالتے ہیں، جتنا اچھی ناچتی ہے نا چھوٹی بچی اس کے اوپر تالیاں بجاتے ہیں، ایسے ایسے کر کے تالیاں بجاتے ہیں، بچی ناچ رہی ہے بھائی، بچی ناچ رہی ہے بھائی، واہ واہ کیا بات ہے آپ کی، اور ان کی تہجد بھی قضا نہیں ہوتی، نچوانے والی صاحبہ کی تہجد قضا نہیں ہوتی، قرآن کی تلاوت قضا نہیں ہوتی۔ یہ سوچ ہے ہماری، اس سوچ کا کیا تعلق ہے اس دین کے ساتھ، اس سوچ کا کیا تعلق ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی لائے ہوئے دین اور لائے ہوئے جو ہے وہ قرآن کے ساتھ۔ تو فرمایا نبی علیہ الصلوۃ والسلام تو خبر دے رہے تھے نا کہ ایسا ایسا میری امت کرے گی، یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ کوئی ان کے ساتھ ظلم کرے گا کہ ان کے اندر سے حیا نکال دے گا، نہیں، یہ اپنے اندر سے حیا کو خود نکالیں گی، یہ اپنے اندر سے حیا کو خود نکالیں گی، میں تو خالی خبر دے رہا ہوں کہ دس از واٹ از گوئنگ ٹو ہیپن، یہ وہ چیز ہے جو کہ ہونے والی ہے۔ تم اپنی حفاظت کرو، تم اپنی اولادوں کی حفاظت کرو، یہ مت کرنا کہ سبھی کرتے ہیں، سبھی نے حیا نکال دی، چلو میں کیوں پیچھے رہوں، میں بھی اپنی بیٹی کے اندر سے حیا نکالوں گا، یہ مت کرنا تم۔ تو اس امت میں سب سے پہلی چیز جو اٹھائی جائے گی وہ حیا اور امانت ہے، بس تم اللہ سے ان دونوں چیزوں کا سوال کرو، یعنی کوئی چیز جب مفقود ہو جاتی ہے، کوئی چیز جو ہے وہ سکیرس ہو رہی ہوتی ہے نا، تو پھر اس کے لیے اللہ تعالیٰ سے مانگنا پڑتا ہے کہ اللہ مجھے بھی اس سے محروم نہ کر دیجیے گا، مانگنا پڑے گا، اس کے لیے تمہیں اپنے اندر طلب پیدا کرنی پڑے گی۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعاؤں کے اندر اس دعا کو شامل کرو کہ اللہ آپ میرے اور میرے گھر والوں کے، میرے بیٹیوں کے، میری بہنوں کے اندر سے حیا کو مت نکلنے دیجیے گا، شو اللہ سبحانہ وتعالیٰ دیٹ یو وانٹ دس، یو وانٹ ٹو ریٹین دیز تھنگز، امانت داری اور حیا، مانگو اللہ تعالیٰ سے۔ ایزیوم مت کر کے بیٹھ جاؤ کہ یہ تمہارے گھر کی لونڈی ہے، یہ کہیں نہیں جانے والی ہے، ایزیوم کر کے مت بیٹھ جاؤ، نہ لوگوں میں امانت رہے گی نہ حیا رہے گی۔ اور آج ہم وہ زمانہ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، روز قصے سنتے ہیں، ہر دوسرے دن کی کہانی ہوتی ہے، اور دونوں طرف کلمہ پڑھنے والے ہوتے ہیں، اور کئی مرتبہ تو دونوں طرف داڑیاں والے بھی ہوتے ہیں، اور دونوں طرف سنت لباس والے بھی ہوتے ہیں، اس کے باوجود ایک دوسرے کے ساتھ خیانت کرتے ہیں، ایک دوسرے کو دھوکہ دیتے ہیں، اس لیے کہ آج زندگیوں میں اس کی اہمیت زیادہ نہیں بتائی جا رہی ہوتی۔ پچھلے دونوں کلاس کے اندر اس طرح کے ایک ٹاپک کے اوپر بات ہو رہی تھی، تو کسی خاتون نے جو ہے وہ اپنا مشاہدہ لکھا کہ ان کے جاننے والی جو ہے نا وہ ایک بہو ہیں، اور گھر کے اندر جو بھابھی ہیں تو بہو جو ہے وہ حافظہ ہیں اور بھابھی عالمہ ہیں، بہو حافظہ ہیں، بھابھی عالمہ ہیں، اور دونوں کے درمیان اتنی نفرت ہے اور اتنی یعنی دشمنی ہے۔ میں نے ان سے یہ کہا کلاس کے اندر، پھر اس کو ڈسکس کیا، میں نے کہا کہ اگر یہ جو بہو ہوتی ہیں نا، یہ ہوتی سنگر گانے والی، اور جو بھابھی تھیں وہ اگر ہوتی ڈانسر، بہو ہوتی سنگر، بھابھی ہوتی ڈانسر، تو کیا آپ اپنا جو مشاہدہ لکھ رہی ہوتی اس میں آپ یہ لکھتی کہ بہو ڈانسر ہے اور بھابھی سنگر ہے، لیکن ان دونوں کے درمیان اتنی دشمنی ہے، لیکن ان دونوں کے درمیان اتنی نفرت ہے، کیا آپ یہ لکھتی؟ ہرگز نہیں، آپ یہ کیوں لکھتی؟ کیونکہ یہ ان کا ذاتی فیل ہے، اور یہ یعنی بہو اور یعنی سنگر اور ڈانسر ہونا تو کوئی اچھی بات نہیں ہے نا، کہ بھئی اس کی وجہ سے آپس میں پیار محبت سے رہنا چاہیے، سنس یو آر سنگنگ، سنس یو آر ڈانسنگ، سو یو شوڈ بی لیونگ ان ہارمنی ود لو، ایسا نہیں ہے نا۔ لیکن چونکہ وہ حافظ قرآن ہے، چونکہ یہ عالم دین ہے، یو میڈ شیور ٹو مینشن دس کہ دیکھو حافظہ ہونے کے باوجود، عالمہ ہونے کے باوجود، پھر بھی ان کے درمیان ایسی پکی دشمنی ہے۔ تو اب یہ جو معاملہ ہے نا، یہ ان کا ذاتی معاملہ نہیں رہ گیا، بلکہ دین بھی اس کے اندر گھسیٹ لیا گیا ہے، دین کو اس کے اندر گھسیٹ لیا گیا ہے۔ اب یہ صرف ان کا ایک ذاتی فعل نہیں ہے، بلکہ یہ قرآن مجید، حافظہ صاحبہ جو ہیں وہ قرآن مجید کی بدنامی کا سبب بن رہی ہیں، اور عالمہ صاحبہ جو ہیں وہ علم دین کی بدنامی کا سبب بن رہی ہیں، اور ہر بندہ جو اس کا تذکرہ کرے گا
وہ ان کا خالی نام نہیں لے کر کے تذکرہ کرے گا بلکہ ان کی دونوں کی ان صفات کا بھی نام لے کر کے تذکرہ کرے گا. جیسے مریم علیہ السلام کے اوپر جب بہتان لگایا تھا تو چونکہ مریم علیہ السلام جو ہے وہ ایک بہترین گھرانے کی فرد تھیں تو انہوں نے کہا کہ یا اختہ مریم کہ تم تو ہارون کی بہن ہو, تمہارا باپ بھی ایسا نہیں تھا, تمہاری ماں بھی ایسا نہیں تھی, تو تم نے یہ کیا کام کر لیا. یہی وجہ تھی نا جس کی وجہ سے انہوں نے ہارون مریم علیہ السلام کے پورے خاندان کا تذکرہ وہاں پہ کر دیا تھا, کیونکہ شی واز اے ریپرزینٹیٹو آف دا بیسٹ آف دا فیملیز آف دیٹ ٹائم, بہترین فیملی کی ریپرزینٹیشن کرتی تھی مریم علیہ السلام. وہاں پر تو جھوٹا الزام تھا, بہتان تھا, اللہ رب العزت نے اس بہتان کو عیسیٰ علیہ السلام کے ذریعے سے ختم کروا دیا اور وہ لوگ جو ہے وہ ناکام نامراد ہو گئے جنہوں نے بہتان لگایا تھا. لیکن جو ہمارے معاشرے کے اندر عالمہ دین اور حافظ قرآن جو اس قسم کی, یا مولانا صاحب اور حافظ صاحب اور عالم دین صاحب جب اس قسم کی گھٹیا حرکتیں کرتے ہیں کہ وہ واقعی دشمنیاں رکھتے ہیں, وہ واقعی اس قسم کی بد اخلاقی کا مظاہرہ کرتے ہیں, تو یہ صرف ان کا ذاتی فعل نہیں ہوتا بلکہ ہر بندہ جو ذکر کرے گا وہ یہی کہے گا نا ایک مفتی صاحب نے یہ کیا, فلانے مفتی صاحب نے, فلانے مولانا صاحب نے, فلانے حافظ صاحب نے, فلانے قاری صاحب نے یہ کام کیا. تو یہ ذاتی فعل تو نہیں ہوگا. اب ہم رونا روتے ہیں کہ جو ہے نا یہ خلاف کیوں ہیں, یہ قدر کیوں نہیں کرتے, تو کچھ اپنے اوپر بھی دیکھنا چاہیے نا کہ ہم نے کیا کر کے بیٹھا ہوا ہے, کیا ہے ہم نے دین کے ساتھ, ہم نے کیا دین کو کے اوپر عمل کیا ہے, کیا دین بنا کر کے لوگوں کے سامنے پیش کیا ہے. تو یہ حضرت جی کے الفاظ, یہ تو میرے الفاظ بہت سارے آ گئے تھے, لیکن حضرت جی کے الفاظ کیا ہیں, فرماتے ہیں کہ ہر دوسرے دن کی کہانی ہوتی ہے اور دونوں طرف کلمہ پڑھنے والے ہوتے ہیں اور کئی مرتبہ تو دونوں طرف داڑیاں والے بھی ہوتے ہیں, دونوں طرف سنت لباس والے بھی ہوتے ہیں, اس کے باوجود ایک دوسرے کے ساتھ خیانت کرتے ہیں, ایک دوسرے کو دھوکہ دیتے ہیں, اس لیے کہ آج زندگیوں میں اس کی کوئی اہمیت زیادہ نہیں بتائی جاتی. کون سے ماں باپ ہیں جو بچوں کو زندگی میں کسی موقع پر سمجھائیں کہ امانت کیا ہوتی ہے. آپ زندگی پر نظر دوڑائیں تو شاید ہی کوئی ایسا وقت ہو جب ماں نے یہ بات کہی ہو یا والد نے یہ بات کہی ہو. تو جب ہم اپنے بچوں میں یہ صفت پیدا ہی نہیں کریں گے, بار بار ان کو کہیں گے ہی نہیں, ان کی ذہن سازی ہی نہیں کریں گے, تو کیسے ان کو پتا چلے گا کہ امانت کی بھی کوئی اہمیت ہوتی ہے. تو یہ چیز تو سکھانے سے آتی ہے نا, انسان جو ہے وہ یعنی اپنے عالم الارواح سے سیکھی سکھائی تو یہ چیزیں نہیں لے کر کے آ رہا ہوتا. تو یہ ماں باپ کا ذمہ ہوتا ہے اور پھر ماحول معاشرے کا ذمہ ہوتا ہے کہ وہ دنیا میں آنے والے نئے انسانوں کی ذہن سازی کریں. پچھلے دنوں بات ہو رہی تھی اس چیز میں, بھائی یہ جو پاکستان کے اندر پولیٹیکل پارٹیز ہیں یہ ساری ایک ساتھ ملی ہوئی ہوتی ہیں اسلام کے خلاف. کوئی جو ہے وہ اسلام کا نعرہ لگاتا ہے, کوئی اسلام کا نعرہ نہیں لگاتا, لیکن اسلام کی جڑ کاٹنے میں یہ سب کے سب شامل ہیں. جو خلاف اسلام آ رہی ہوتی ہیں نا, قانون سازیاں ہو رہی ہوتی ہیں, تینوں ملے ہوئے ہوتے ہیں. آج کل جو تین بنے ہوئے ہیں سب سے اوپر, تینوں ملے ہوئے ہوتے ہیں. تو ابھی آخر میں جو ہے وہ ہمارے ہاتھ جو ہے وہ کسی کی ویڈیو آ گئی جس کے اندر انہوں نے دلائل کے ساتھ پروف کیا تھا کہ بھئی یہ جو ٹرانسجینڈر کا قانون ہے, تو یہ ٹرانسجینڈر قانون یعنی بیسیکلی جو بے حیائی کی جو انتہا حد والی جو حرکت ہے, تو اس کا جو حفاظت والا قانون بنانے میں یہ تینوں شامل تھیں. کوئی ایک شامل نہیں تھی, کوئی دو شامل نہیں تھی, بلکہ تینوں کی تینوں شامل تھیں. تو ہم نے لوگوں کے اندر فارورڈ کیا کہ بھئی ذرا لوگوں دیکھ لو بھائی, تم کس چیز کو گواہی دے رہے ہو, تم کن لوگوں کے حق میں گواہی دے رہے ہو, شہادت دے رہے ہو, اللہ کے یہاں تم نے جواب دینا. اس ویڈیو کے اندر انہوں نے قرآن کی آیات اور بڑی اچھے طریقے سے انہوں نے بات کو سمجھایا تھا کہ تم اپنی گواہی جو ہے وہ کن لوگوں کے حق میں دے رہے ہو, اللہ کے سامنے جواب دینا ہے کہ نہیں دینا ہے. لیکن جن لوگوں نے اپنے جاننے والوں میں اس کو آگے فارورڈ کیا نا, ان کا آگے سے ریسپانس کیا آیا, کسی کے کانوں کے اوپر جو بھی نہیں رہیں گی, کسی کو کوئی فرق نہیں پڑا اس بات سے کہ یہ میری جو وفاداری والی جو پارٹی ہے, اس پارٹی نے دین کی کیسی جڑے کاٹنے کا عمل کیا ہوا ہے, کیسا یہ جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں. نو ون کیئرڈ, کسی کو کوئی فرق نہیں پڑا, الا ماشاء اللہ کسی کو پڑا ہو تو ہم نہیں جانتے, لیکن ان جنرل جو لوگوں نے جو ریسپانس دیا نا ان کا, نو ون کیئرڈ, کسی کو کوئی فرق نہیں پڑا. سب نے جا کر کے اسی کو ووٹ دیا جس کو وہ اس ویڈیو دیکھنے سے پہلے ووٹ دینا چاہتے تھے. کیوں آخر ایسا کیوں ہوا؟ اچھا یہ دنیا دار لوگ نہیں, یہ وہ ہیں جن کی لمبی لمبی داڑیاں ہیں، کہ جن کے لباس بھی سنت والے ہیں اور جن کے فرائض بھی نمازوں والے پورے ہوتے ہیں، باقی فرائض ہونا ہو باقی نمازوں کے تو ہوتے ہیں، اور حتیٰ کہ رحمک اللہ تہجدیں بھی ان کی قضا نہیں ہوتی، اور ان کا علماء دین کے ساتھ جو ہے وہ پوچھنے والا تعلق بھی ہے اپنا، جو مسائل وسائل مفتی وفتیوں کے ساتھ جو فتوے وتوے لے دیں وہ والا بھی تعلق ہے، حتیٰ کہ ان میں سے بہت سارے ایسے ہیں کہ جن کا مشائخ کے ساتھ بیت والا بھی تعلق ہے. But they did not care کہ ہم اپنی شہادت جو ہے وہ کسی ایسی پارٹی کو کیسے دے سکتے ہیں جو کہ اللہ اس کے رسول کے دین کے بالکل خلاف عمل کرنے والی ہوں اور بالکل اس کے جڑ کاٹنے والی ہوں. کوئی فرق نہیں پڑتا ان چیزوں سے. تو دین کیا ہے، مطلب وہ کیا ہے یہ دین ہماری نظر میں، دین کی تعریف کیا ہے ہمارے نظر میں؟ یہی داڑھی ٹوپی جبے اور امامے اور اس قسم کی شغلیات، یہی ہمارا دین پورا کا پورا؟ ہمارے دل کے اندر دھڑکنے والا ایک دل نہیں ہے، زندہ دل نہیں ہے؟ جب ہم ان لوگوں کو دیکھتے ہیں، اپنے رشتہ داروں کو دیکھتے ہیں کہ جن کی زندگیاں برباد ہو گئی اس دین کے بغیر، اور جن کے اولادوں کی زندگیاں برباد مزید ہو رہی ہیں، کتنی اذیت ناک لوگ زندگی گزار رہے ہیں، اگر ان کو یہ دین مل جائے اور وہ اس دین کے اوپر چل جائیں تو کتنی نسلیں برباد ہونے سے بچ جائیں. غریبوں کی روٹیاں اور وہ معاشرتی مسائل کی بات نہیں کر، اپنے خاندانوں کے اندر نظر دار کر کے کیوں نہیں دیکھتے ہم نے اس دین کو کیا تماشا بنا کر کے رکھا ہوا ہے؟ شغل کرنے کے لیے یہ دین ہے، انجوائے کرنے کے لیے یہ دین ہے، دل دکھتا نہیں ہے کسی کا ان لوگوں کو دیکھ کر کے جن کے پاس یہ دین نہیں ہے، جن کے پاس یہ نعمت نہیں ہے. بس ایک اپنا نظام بنایا ہوا اور اس کے اندر خوش، میں تو بچ گیا، میری اولادیں بچ گئیں، میرا خاندان، میرا جو ہے وہ ایک چار دیواری بچ گئی. Why should I share it with someone else? Why should I worry and care about someone else? الدین النصیحہ، اللہ کے نبی علیہ السلام جو ہے نا وہ فرما کے چلے گئے دنیا سے، وہ چلے گئے، اب کیا who cares. جبھی تو پابندیاں لگے کہ لگے چلی جا رہی ہیں، لگتا ہے نبی علیہ السلام ہماری شکل نہیں دیکھنا چاہتے، کسی کے بس میں نہیں ہے، کسی کے مجال نہیں ہے کہ مسلمانوں کو وہاں پہ جا کر کے جانے سے روک دے. لیکن کیوں پابندیاں لگ رہی ہیں؟ یہ اللہ کی مرضی کے بغیر یہ پابندیاں نہیں لگ رہی. ہم اس مخمصے سے جب باہر نکل آئے، آج جو ہے نا وہ لوگ لکھ رہے ہیں، کچھ سمجھ میں نہیں آتی، نہ ماننے کی ہم نے قسم کھائی ہوئی ہے نا، لوگ لکھ رہے ہیں اس نے یہ کر دیا، اس نے وہ کر دیا. ایک بندے کو خدا بنا کر کے رکھا ہے، اس نے جو ہے وہ ساری نیشن کی ذہن سازی کر دی. یعنی کیا ہے بھائی وہ شخص؟ اس نے پورے یعنی قوم کی جو ہے وہ ذہن سازی کر دیا، پوری قوم نے جا کر اس کو ووٹ ڈال دیا. وہ کوئی خدا ہے کہ وہ بیٹھا بیٹھا ہو، وہ بھی کہیں بھی بیٹھا ہو وہاں بیٹھ کر کے لوگوں کی ذہن سازی کر رہے ہیں؟ تم نے خود اپنے ساتھ کیا کیا ہوا ہے؟ تم خود اپنی ذہن سازی کرتے ہو، تم خود اپنی اولاد کی ذہن سازی کرتے ہو. اللہ تعالیٰ تو صرف لیڈر اوپر سے بٹھاتا ہے تمہارے اوپر لا کر، وہ تو اللہ کا عذاب ہے یا اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے. برا لیڈر جو ہوتا ہے وہ اللہ کا عذاب ہوتا ہے ان عوام کے اوپر جنہوں نے اللہ تعالیٰ کو ناراض کیا ہوا ہوتا ہے. نہیں مان کر کے دینا ہم نے اس بات کو، سن کر کے جائیں گے نا پھر یہی کہیں گے آ کر کے مجھے، پھر وہی جو ہے نا بیٹنگ اباؤٹ دا سیم بش، وہی راگ الاپ رہے ہوں گے، فلانے نے یہ کر دیا، فلانے نے یہ کر دیا، فلانے نے یہ کر دیا. تو اللہ کا عذاب ہوتا ہے یہ لیڈر، وہ آ کے کچھ نہیں کرتا، وہ تو خالی آ کر کے بس راستہ دکھا رہا ہوتا ہے، چلو بھی میرے پیچھے، اور اللہ تعالیٰ پیچھے چلا رہے ہوتے ہیں. اور اچھا لیڈر جو ہوتا ہے، نیک لیڈر جو ہوتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی نعمت ہوتی ہے اس قوم کے لیے کہ جس قوم نے اللہ تعالیٰ کو اپنے صبر سے راضی کیا ہوتا ہے، جیسے کہ بنی اسرائیل نے اس زمانے میں صبر دکھایا تھا اللہ تعالیٰ کو، تو اللہ تعالیٰ نے پھر موسیٰ علیہ السلام ان کو عطا کیے تھے. ہمیں کیوں نہیں کوئی موسیٰ عطا ہو رہا؟ کیونکہ ہم اللہ تعالیٰ کو صبر نہیں دکھا رہے، ہمیں تو صبر کی تعریف تک نہیں پتا کہ صبر ہوتا کیا ہے. مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ تفصیل بتا کر کے دنیا سے گزر گئے، گزر جانے تو ہم ان کو حکیم الامت کہا کریں گے، نعرے لگایا کریں گے مولانا حکیم الامت رحمۃ اللہ، حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ کے ہم راگ الاپا کریں گے. لیکن حکیم الامت جو ہے نا وہ جو ہمیں سمجھا کے گئے، سکھا کر کے گئے، ماننا شاننا کوئی تھوڑی ہے ہم نے، کوئی تو اللہ تعالیٰ تو ہمیں ایک کے بعد ایک جو ہے نا وہ ایسے ایسے لوگ عطا فرمائے چلے جا رہے ہیں کہ جن کی اگر ہم مان لیں نا, ان میں سے کسی ایک کی بھی مان لیں نا, ہم اپنے اس رٹ سے باہر نکل کے آ سکتے ہیں. لیکن ہم پہلے ان کو مارتے ہیں, دنیا سے گزارتے ہیں, پھر ہم ان کے راگ الاپتے ہیں, ان کے لیے جو ہے وہ عرس منعقد کرتے ہیں. جو وہ والے ہیں ہری پگڑی والے, وہ عرس کے نام سے عرس منعقد کرتے ہیں, اور جو سفید پگڑی والے ہیں وہ پھر کانفرنس کے نام سے عرس منعقد کرتے ہیں. ان کے نام پہ جو ہے نا وہ پھر بڑے بڑے دوسرے ایونٹس کرتے ہیں. ان کی حیثیت عرس سے زیادہ نہیں ہوتی ان ایونٹس کی. امیر شریعت کانفرنس, امیر شریعت کیا سکھا کر کے دنیا سے گئے, کیا سکھانے کے لیے آئے تھے, کس چیز میں انہوں نے اپنی زندگی لگا دی, کیا ان کا ویژن تھا, کیا ان کی آئیڈیالوجی تھی, کیا ان کی محنت تھی. Who cares? We don't care. دنیا سے چلے گئے نا امیر شریعت, اب ہم ان کی کانفرنس بنائیں گے. اور وہ والے ہوتے جن کو ہم بدعتی کہتے ہیں, بدعتی تو خیر سارے کے سارے ہی ہیں, کوئی کسی شکل کی بدعت, کوئی کسی شکل کی بدعت, تو جن کو ہم بدعتی کہتے ہیں تو وہ جو ہے وہ باقاعدہ چادروں کے ساتھ اور پھولوں کے ساتھ عرس منا رہے ہوتے ہیں. دس از دا ڈفرنس. یہ فرق ہے ان میں اور ہم میں. ہم چادریں نہیں چڑھاتے, ہم پھولوں کی پتیاں نشاور نہیں کرتے, ہم ڈھول ڈھماکے نہیں کرتے. ہم نے کمال کر لیا بھائی, بدعتوں سے بچ گئے ساری کی ساری. ہم بدعتی نہیں ہیں. تو بدعت بس یہی ہے نا, چادر چڑھا دینا بدعت ہے, پھولوں کی پتیاں نشاور کر دینا بدعت ہے, رائٹ. اور دوسری کوئی چیز بدعت نہیں ہوتی جو ہم نئی دین کے اندر مستقل ایجاد کرے چلے جا رہے ہیں, کرے چلے جا رہے ہیں, کرے چلے جا رہے ہیں. وہ سب بدعتیں نہیں ہیں کیونکہ وہ ہم کر رہے ہیں. ایک بھائی صاحب نے علامہ اقبال کا شعر لکھ مارا کہ جو جمہوریت ہے نا, یہ جمہوریت تو کیا ہے کہ اس کے اندر, علامہ اقبال کا شعر ہے مجھے یاد نہیں ہے, کہ جمہوریت جو ہے نا یہ تو اس میں تو سر گنا کرتے ہیں, سر کے اندر نہیں گنا کرتے. میرا بھی دل چاہ رہا ہے ان کو لوگ, حضرت دس از ناٹ فیئر. اگر وہ آپ کو ویٹ ووٹ دے دیتے تو یہی جمہوریت جو ہے وہ بہترین چیز ہو جاتی. آپ اب انہوں نے آپ کو ووٹ نہیں دیا, اب جو ہے آپ کا علامہ اقبال کا شعر یاد آ رہا ہے, اب علامہ اقبال کا شعر یاد آ رہا ہے. کل کیوں نہیں یاد آ رہا تھا, پرسوں کیوں نہیں یہ بات یاد آ رہی تھی. تو اس قسم کا جو سلیکٹو دین ہے نا, یہ نہیں چلتا. It does not run, does not even walk. ہمیں اپنے گریبانوں کے اندر جھانک کر کے بڑی سیریسلی دیکھنے کی ضرورت ہے کہ ہم کون سے والے دین پہ عمل کر رہے ہیں, ہم نے کس چیز کو دین کا نام دیا ہوا ہے, کس چیز کو ہم نے دین کا نام دیا ہوا ہے, کس خوش فہمی کے اندر ہم اپنے بارے میں اور اپنی قوم کے بارے میں مبتلا ہوئے ہوئے ہیں. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہمارے اکابرین بڑوں کا طریقہ رہا ہے کہ وہ بیان کے بعد توبہ کلمات پڑھاتے ہیں اور اس کے بعد سے دعا فرماتے ہیں. تو بظاہر ایسا لگ رہا ہوتا ہے کہ جیسے یہ سب روایات ہیں, ان روایات کا کوئی فائدہ نہیں ہے, کب تک اسی طرح سے بس روایتی طور پر فالو کرتے رہیں گے, تو چھوڑو ان روایات کو. لیکن یہ مسئلے کی غلط تشخیص ہے کہ چھوڑو ان روایات کو, اب کوئی نیا طریقہ اختیار کرتے ہیں. ہمارا مسئلہ یہ نہیں ہے کہ ہم ان روایات کی وجہ سے ہم پیچھے ہیں یا ہم ان روایات کی وجہ سے دین کے اوپر عمل نہیں کر پا رہے, بلکہ ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے ان روایات کے اندر سے روح کو نکال دیا ہے, ان کی روح کو ہم بھول گئے ہیں. تو ہمارا حل وہ کوئی نئی چیز ایجاد کرنا یا نیا طریقہ دریافت کرنا نہیں ہے, بلکہ پیچھے جانا ہے. اور جو ہمارے اکابرین مشائخ کی اور علماء کی اور اسلاف کے جو طریقے تھے, ان کو صحیح معنوں میں پریزرو کرنا ہے اور اپنی زندگی میں ان کو لے کر کے آنا ہے. یہ ہمارا مقصد ہے اور یہی ہمارا حل ہے. 1400 سال پرانے دین کی طرف جانا, نیا دین ایجاد نہ کرنا, نئی چیزیں اس کے اندر شامل نہ کرنا. بچوں کو تھوڑا سمجھائیں, مناسب نہیں ہے بیٹا یہ. تو کلمات تو کلمات ہی ہوتے ہیں, یہ کوئی نئے ہم نے نہیں بنانے. بس جس کی نیت ہوگی کہ وہ صحیح معنوں میں توبہ کرنا چاہتا ہے, اپنی غلطیوں سے
اعمال کی غلطیوں سے، سوچ کی غلطیوں سے، فکر کی غلطیوں سے وہ توبہ کرنا چاہتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے سوچ اور فکر کو اور اس کی نیت کو جانتے ہیں اور اس کو ان سے توبہ کی توفیق نصیب ہوگی، اور جو نہیں چاہتا تو وہ کلمات کو زبان سے پڑھے گا، اور خالی اگر اتباع کی نیت سے پڑھے گا تو اس کو اتباع کا فائدہ مل جائے گا، اور اگر ویسے ہی خالی طوطے کی طرح سے پڑھے گا تو پھر اس کو ناقدری کا نقصان مل جائے گا۔ تو ہر ایک کا معاملہ جو ہے وہ اس کی نیت کے حساب سے ہوتا ہے۔ انما لامرئ ما نوى، بندے کے لیے وہی ہے جو اس نے نیت کری تھی۔ تو ہم توبہ کی نیت سے ان کلمات کو پیچھے پیچھے دہرا لیں تو اللہ تعالیٰ میں توبہ کی توفیق عطا فرمائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت، آمنت باللہ کما ہوا بأسمائه وصفاته وقبلت جميع أحكامه إقرار باللسان وتصديق بالقلب، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، استغفر الله ربي من كل ذنب واتوب اليه برحمتك يا ارحم الراحمين۔ ان کے بعد معمولات بتائے جاتے ہیں۔ نقشبندی سلسلے کے مشائخ کے یہاں 6 معمولات ہیں۔ پہلا معمول کہ صبح شام استغفار کیا کریں، استغفر الله ربي من كل ذنب واتوب اليه۔ دوسرا معمول صبح شام 100 مرتبہ درود شریف پڑھ لیا کریں، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ تیسرا کہ ہم قرآن مجید کی روزانہ کچھ نہ کچھ تلاوت کر لیا کریں۔ چوتھا وقوف قلبی، یعنی ہاتھ کام کاج میں مصروف ہو لیکن دل اللہ کی یاد میں مصروف ہو۔ مطلب اس کا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنا ہم چھوڑ دیں، یہ وقوف قلبی کا معمول ہے۔ پانچواں معمول یہ ہے کہ ہم تھوڑی دیر کے لیے آنکھوں کو بند کر کے سر کو جھکا کے بیٹھ جائیں اور دل کی طرف متوجہ ہو کر کے یہ تصور کریں کہ اللہ کی رحمت آ رہی ہے، میرے دل میں سما رہی ہے، میرے دل سے گناہوں کی ظلمت اور سیاہی دور ہو رہی ہے اور میرا دل کہہ رہا ہے اللہ اللہ اللہ۔ یہ سوچ کر کے پھر تھوڑی دیر اس آواز کو سننے کی کوشش کرتے رہیں، یہ پانچواں معمول یعنی مراقبہ کہلاتا ہے۔ یہ کل 5 معمولات ہیں، اور چھٹا معمول جو ہے وہ رابطہ شیخ کہلاتا ہے، یعنی اپنے شیخ کے ساتھ رابطے میں رہنا، ان سے دین کو سیکھنا اور اپنی زندگی کے اندر اپلائی کرنے کے طریقے ان سے مشورہ کرتے رہنا۔ جیسے پیچھے بیان کے اندر بھی بات ہوئی تھی کہ بھئی اگر آپ کسی سچویشن کے اندر پھنس گئے ہیں جس کے اندر بظاہر نکلنے کا راستہ صرف جھوٹ ہے تو بھئی جائیں اپنے شیخ کے ساتھ مشورہ کر لیں۔ آج کل تو واٹس ایپ کے اوپر اسی وقت بھی مشورہ کیا جا سکتا ہے، فون کیا جا سکتا ہے کہ میں اس مسئلے میں پھنس گیا ہوں تو مجھے اس سے نکلنے کا کوئی راستہ آپ بتائیں، یا آپ میرے لیے دعا کر دیں تاکہ اللہ تعالیٰ میرے دل میں کوئی بات ڈال دے۔ اس طریقے سے انسان بڑے بڑے گناہ کبیرہ سے بچ جاتا ہے۔ تو رابطہ شیخ کا معمول جو ہے وہ یہی معمول ہے، وہ ایسا نہیں ہے کہ جی وہ بیٹھ کر کے شیخ 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 کے جو ہے وہ ورد کر رہے ہوں گے یا شیخ کے اوپر جو ہے درود پڑھ رہے ہوں گے نعوذ باللہ، یا شیخ کی تلاوت کر رہے ہوں گے، یہ نہیں ہے رابطہ شیخ کا مطلب۔ رابطہ شیخ کا مطلب یہ ہے کہ اپنی پریکٹیکل لائف کے اندر دین کو میں نے کیسے اپلائی کرنا ہے، یہ جو ہے وہ سیکھ کر کے چلنا۔ تو یہ کل 6 معمولات ہیں، ان معمولات کے اوپر اگر ہم اخلاص کے ساتھ اللہ کو راضی کرنے کی نیت سے چلیں گے، کریں گے ان کو، کریں گے تو اللہ تعالیٰ کی محبت دل میں پیدا ہوگی اور گناہوں کی نفرت دل کے اندر آئے گی، اور یہی مقدمہ ہوتا ہے کسی کے نیک بن جانے کا۔ بس دعا کر لیتے ہیں۔ سبحان ربی العالی الوہاب، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب، اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، اللهم اجعلنا حبك وحب من يحبك وحب عمل يبلغنا الى حبك، اے کریم مقام تیرے عاجز مسکین بندے ہیں، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے عیبوں کی پردہ پوشی فرما، اے اللہ ہماری نگاہوں کو پاک فرما، ہمارے دلوں کو صاف فرما، چاہے نہ چاہے سر کے بالوں سے پکڑ کر ہمیں نیک بنا، اے اللہ ہماری جلوتوں کو بھی خوبصورت بنا، اے اللہ ہماری خلوتوں کو بھی خوبصورت بنا، اے اللہ ہمیں اپنا استحضار نصیب فرما، اپنا دھیان نصیب فرما، اے اللہ ہمیں عقل سلیم نصیب فرما، قلب سلیم نصیب فرما، اے اللہ ہمیں دین کی خاطر سوچنے والا دل نصیب فرما، عقل نصیب فرما، اے اللہ ہمیں اس دین کو صحیح معنوں میں سمجھنے کی توفیق نصیب فرما، اے اللہ علم نافع نصیب فرما، عمل صالح نصیب فرما، اے اللہ اخلاص نصیب فرما، اپنی رحمت سے ہمارے عملوں کو قبول فرما، اے اللہ ہم انتہائی کمزور ترین بندے ہیں، مشکل ترین حالات میں زندہ ہیں، اے اللہ ہمیں کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا، کچھ دکھائی نہیں دے رہا، کچھ سوجھ نہیں پڑ رہا، اے اللہ اندھیرا ہے اور اندھیرے کے اندر بس ٹٹولتے پھر رہے ہیں، اے اللہ اس اندھیرے سے نکلنے کا راستہ سمجھ میں نہیں آ رہا، اے اللہ آپ ہمیں اس اندھیرے کے اندر تنہا مت چھوڑ دیجئے، اے اللہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے، ہماری غیر سنجیدگی کی وجہ سے، یا اے اللہ آپ کو سب سے آخری لسٹ، اپنی پرائیورٹی لسٹ میں سب سے آخری مقام کے اوپر رکھنے کی وجہ سے، اے اللہ آپ ہمارے ساتھ یہ معاملہ نہ فرما دیجئے کہ ہمیں دشمنوں کے حوالے فرما دیں، اے اللہ ہمیں دجالوں کے حوالے نہ فرما دیجئے، اے اللہ ہمیں دھوکے بازوں کے حوالے نہ فرما دیجئے، اے اللہ ہمیں نفس شیطان کے حوالے نہ فرما دیجئے، اے اللہ ہمارے ساتھ احسان کا معاملہ فرما دیجئے، اے اللہ ہم اب عدل کے تو بالکل متحمل نہیں ہو سکتے، اے اللہ انصاف کے متحمل نہیں ہو سکتے، کیونکہ ہمارے اعمال کے اوپر اگر ہمارے ساتھ انصاف کیا گیا تو اے اللہ ہم تو بہت بڑے عذاب کے مستحق بن چکے ہیں، اے اللہ ہمارے ساتھ احسان کا معاملہ فرما دیجئے، ہمارے گناہوں سے صرف نظر کر لیجئے، اے اللہ درگزر فرما دیجئے، اے اللہ ہمارے جھوٹ کو معاف فرما دیجئے، اے اللہ ہماری خیانت کو معاف فرما دیجئے، اے اللہ اس دین کے ساتھ جو ہم نے خیانت مچا رکھی ہے، اے اللہ جو ہم آپ کے ساتھ جھوٹ 75 سال سے بولتے چلے آ رہے ہیں اور پوری دنیا کے ساتھ جھوٹ بولتے چلے آ رہے ہیں، اور اے اللہ اپنے آپ کے ساتھ اور اپنے عوام کے ساتھ جھوٹ بولتے چلے آ رہے ہیں، اے اللہ اس جھوٹ کے اوپر ہمیں توبہ کرنے کی توفیق عطا فرما دیجئے، اے اللہ ہمیں اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما دیجئے، اے اللہ ہم نے یہ ملک آپ کے نام کے اوپر حاصل کیا تھا، آپ کے کلمے کا نعرہ لگا کر کے حاصل کیا تھا، لیکن اے اللہ ہم نے اس ملک کے اندر کلمہ لاگو کرنے کا تو کوئی بھی اہتمام نہیں کیا، صرف ہماری چند اکابرین، چند مشائخ جو ہیں انہوں نے مدارس بنائے، خانقاہیں بنائی اور کوشش کری کہ عوام جو ہے وہ دین کی طرف مائل ہو جائے، جس مقصد سے ملک حاصل کیا ہے اس مقصد کو پورا کرنے کی طرف لگ جائے، لیکن اے اللہ کسی نے ان کو، اے اللہ ان کی طرف توجہ نہیں کری، بس جو غریب غرباء ہیں جن کے پاس کہیں اور جانے کا راستہ نہیں تھا، زیادہ تر صرف وہی لوگ جو ہے اپنے بچوں کو ان مدارس کے اندر بھیجتے رہے، اے اللہ باقی عوام نے تو ان کی طرف توجہ ہی نہیں کری، اے اللہ دین کو، دین والوں کو تو بالکل گھاس ہی نہیں ڈالی، اے اللہ اب اس کا نتیجہ تو یہی ہونا تھا نا کہ شیاطین اور شیاطین کی جو قوتیں تھیں انہوں نے ہی اس کے اوپر قبضہ کر لینا تھا، اور ایسا ہی ہوا کہ ان تمام باطل قوتوں نے اس ملک کے اوپر قبضہ کر لیا اور پھر وہ سب کچھ کیا جو کہ وہ کرنا چاہتے تھے، اے اللہ ہمیں اس بات کی سمجھ عطا فرما دیجئے، اے اللہ دھوکے سے نکلنے کی توفیق عطا فرما دیجئے، اے اللہ جھوٹ کے پلندے کو سچ سمجھ لینے کی، اے اللہ اس غلطی سے ہمیں باہر نکال لیجئے، اے اللہ ہمیں دید قصور عطا فرما دیجئے، اے اللہ ساری دنیا کو الزام ٹھہراتے ہیں، ہر ایک کو الزام ٹھہراتے ہیں، ہر ایک کو برا کہتے ہیں، لیکن ہماری برائیاں، ہماری غلطیاں ہمیں نظر ہی نہیں آتی، اے اللہ ہم ان کو ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہوتے، اور اگر کوئی ہمیں آئینہ دکھانے کی کوشش بھی کرے تو بس اسی کے دشمن ہو جاتے ہیں، اسی کو رد کر دیتے ہیں، راندہ درگاہ بنا دیتے ہیں، اے اللہ ہم آپ کے ساتھ تو یہ ایسا نہیں کر سکتے، اے اللہ مخلوق کے ساتھ تو ہم کر گزرتے ہیں لیکن اے اللہ خالق کے ساتھ تو یہ نہیں کر سکتے، اے اللہ آپ تو سب سے بڑے غیرت مند ہیں، اے اللہ آپ کے نبی علیہ السلام تو سب سے بڑے غیرت مند انسان تھے، اے اللہ آپ کے دین کو تبدیل کر کے ہم سمجھیں کہ ہمیں نبی علیہ السلام کی شاباشی ملے گی اور ہمیں اللہ کی مدد ملے گی، اے اللہ ایسا تو ہرگز نہیں ہو سکتا، اے اللہ ہمیں بات کی سمجھ عطا فرما دیجئے، اے اللہ ہم اپنے دیدوں کو، اپنے قصوروں کی دید عطا فرما دیجئے، اے اللہ اپنے قصوروں کو ماننے کی توفیق عطا فرما دیجئے، اے اللہ
ہماری مدد فرما دیجئے، ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجئے، اے اللہ ہمیں ہدایت نصیب فرما دیجئے، اے اللہ ہمیں کوئی اچھا رہنما نصیب فرما دیجئے، اے اللہ آپ نے ہمیں کتنے رہنما عطا فرمائے، اے اللہ حضرت قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، اے اللہ حضرت رشید احمد لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ، اے اللہ حضرت حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، اے اللہ حضرت شیخ الحدیث زکریا رحمۃ اللہ علیہ، اے اللہ حضرت مفتی محمد شفیع رحمۃ اللہ علیہ، حضرت علامہ یوسف بن نوری رحمۃ اللہ علیہ، اے اللہ کیسے کیسے بڑے بڑے اکابرین آپ نے ہمیں عطا فرمائے، کیسے کیسے اہل نظر عطا فرمائے، اہل فکر عطا فرمائے، اور ہمارے اپنے دور کے اندر اے اللہ ہمارے مشائخ ابھی تک زندہ ہیں، اے اللہ ہمارے حضرت جی پیر ذوالفقار احمد نقشبندی دام وقاتہم، اے اللہ ان کی جو نظر ہے، ان کی جو فکر ہے، ان کی جو سوچ ہے، اے اللہ یہ سب آپ نے ہمارے درمیان زندہ رکھ رکھے ہوئے ہیں، حضرت شیخ الاسلام مفتی محمد تقی عثمانی دامہ بکاتہم، اے اللہ کیسے کیسے جبال العلم اور جبال فکر جو ہے وہ ہمارے درمیان موجود ہیں، لیکن اے اللہ ہم نے کسی کی بھی قدر نہیں کری، اے اللہ ہم نے کسی کی بھی سوچ کو نہیں اپنانے کی کوشش کری، اے اللہ کسی کی بھی فکر کو اے اللہ اپنی فکر بنانے کی کوشش نہیں کری، زیادہ سے زیادہ ہم نے ان کے سامنے دھوکے کا ایک ادب والا مظاہرہ کرنے سے زیادہ اے اللہ ہم نے اس سے زیادہ اور کچھ کرنے کی کوشش نہیں کری، اے اللہ اس ناقدری کے اوپر اے اللہ جو ہمیں سزائیں ملی چلی جا رہی ہیں، لیکن پھر بھی اے اللہ آپ ہمیں ایسے لوگوں سے محروم نہیں کر رہے ہیں، اے اللہ اب ہمیں اس کے اوپر توبہ کی توفیق عطا فرما دیجئے، اے اللہ اگر اب بھی ہم نے قدر نہیں کری اے اللہ تو پھر تو اب جو حالات نظر آ رہے ہیں بلکہ جو حالات بن چکے ہیں اب تو شاید ہمیں دین سے ہی محروم کر دیا جانے والا ہے، ایمان سے ہی محروم کر دیا جانے والا ہے، پھر اس دین کے جو اکابر ہوں گے، جو جبال ہوں گے، ان کو پھر کہاں کوئی مانے گا، پھر کہاں کوئی ان کو اپنا رہنما سمجھے گا، پھر تو وہ ادب بھی ختم ہو جائے گا، وہ کچھ بھی ختم ہو جائے گا، اے اللہ بس سمجھ لیں کہ ہم اے اللہ ہمارا بس یہ آخری موقع رہ گیا ہے، اے اللہ بس ہم شاید آخری نسل رہ گئے ہیں جو کہ دین کے اوپر ابھی تک موجود ہیں عقائد کی سلامتی کے ساتھ، اے اللہ کل کو اگر یہ حالات مزید بگڑ گئے تو یہ عقائد بھی ختم ہو جائیں گے، یہ دین بھی ختم ہو جائے گا ہماری زندگیوں سے، اے اللہ آپ کے لیے تو اپنے بندوں کی کوئی کمی نہیں ہے، اے اللہ آپ تو کسی دوسری قوم کو پیدا کر کے اے اللہ اپنی اس دین کی خدمت لے سکتے ہیں، اے اللہ آپ کے دین کی حفاظت کی تو آپ نے ذمہ داری لی ہوئی ہے، اے اللہ مسئلہ تو سارا کا سارا ہمارے دین کا ہے، مسئلہ تو ہماری قبر کا ہے، مسئلہ تو ہمارے حشر کا ہے، اے اللہ ہمیں اس دین کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما دیجئے، اے اللہ اس کو سنجیدگی سے لینے کی توفیق عطا فرما دیجئے، اے اللہ اس کے ساتھ مخلص ہونے کی توفیق عطا فرما دیجئے، اے اللہ اس کو اپنی واقعی دنیا اور آخرت کی نجات کا ذریعہ سمجھنے کی توفیق عطا فرما دیجئے، اے اللہ آپ نے قرآن مجید کے اندر جو وعدے فرمائے ہیں، جو اعلانات فرمائے ہیں، جو ہمیں خوشخبریاں دی ہیں اور جو وعیدیں سنائی ہیں، اے اللہ ان کو سچا ماننے کی ہمیں توفیق عطا فرما دیجئے، اے اللہ ہم قرآن کے بڑے بڑے حامل بنتے ہیں، بڑے بڑے حافظ بنتے ہیں، لیکن قرآن کی عام جاننے والی باتوں کو بھی اے اللہ ہم اپنی زندگی سے بالکل اگنور کر دیتے ہیں، اور ہم جو ہے وہ کسی اور ہی چیز کو اپنی زندگی کا معیار بنا لیتے ہیں، اور اس کے اوپر ہم اپنے آپ کو بہت بڑا دیندار اور بہت بڑا علم والا اور نہ جانے کیا کیا سمجھنا شروع کر دیتے ہیں، اے اللہ آپ کے قرآن کے ساتھ جو یہ ہمارا طرز عمل ہے، اے اللہ یقیناً یہ کوئی محبت والا طرز عمل تو نہیں ہے، یہ کوئی پسندیدہ طرز عمل تو نہیں ہے، اے اللہ اس کے اوپر آپ کو کوئی خوشی تو نہیں ہوتی ہوگی، لیکن اے اللہ ہم بس بے علم ہیں، اے اللہ ہم بس بے عمل ہیں، اے اللہ ہم بہت کمزور ہیں، اے اللہ ہم بس نا سمجھ ہیں، اے اللہ ہمیں نا سمجھ سمجھ کر کے معاف فرما دیجئے، اے اللہ ہمیں سمجھ عطا فرما دیجئے، اے اللہ ہمیں علم نافع عطا فرما دیجئے، اے اللہ ہمیں عمل صالح عطا فرما دیجئے، اے اللہ جو کچھ کرنا ہے آپ ہی نے تو کرنا ہے، اے اللہ جو دنیا کے سب سے زیادہ صلاحیتوں والے انسان تھے، سب سے زیادہ خوبیوں والے انسان انسان تھے، اللہ سب سے زیادہ کامل انسان تھے اور سب سے زیادہ خالص اور پاک انسان تھے، اللہ انہوں نے جو کچھ بھی کیا اور آخر میں لیکن فرما دیا کہ الحمدللہ وحدہ نصر عبدہ وحزم الاحزاب وحدہ، کہ جو کچھ بھی کیا اے اللہ سارا کا سارا آپ ہی نے کیا، اے اللہ جب اتنی ساری صلاحیتیں اور نیکیوں کے باوجود اے اللہ کرنے والی ذات تو آپ ہی کی تھی، تو اے اللہ ہمارے پاس تو نیکی بھی نہیں، اے اللہ ہمارے پاس تو صلاحیت بھی نہیں، اے اللہ ہمارے پاس تو کوئی قوت ارادی بھی نہیں، اے اللہ ہمارے پاس تو علم بھی نہیں، اے اللہ ہمارے پاس تو فرشتے بھی نہیں آتے، اے اللہ ہم بھلا کیا کر لیں گے، اے اللہ آپ ہماری مدد فرما دیجئے، اے اللہ آپ ہماری مدد فرما دیجئے، اے اللہ ہمیں محروم نہ کر دیجئے، اے اللہ ہماری حفاظت فرما دیجئے، اے اللہ ہماری جان مال عزت آبرو سب سے بڑھ کر ایمان کی حفاظت فرما دیجئے، اے اللہ ہمارے آنے والے نسلوں کی ایمان کی حفاظت فرما دیجئے، اے اللہ ہمیں سے کسی کو بھی ایمان سے محروم نہ فرما دیجئے، اے اللہ اے اللہ ہمیں مرنے سے پہلے اے اللہ آپ سے دوستی لگانے کی صحیح معنوں میں توفیق عطا فرما دیجئے، اے اللہ ہم آپ کے سامنے دشمن بن کے نہیں کھڑا ہونا چاہتے، اے اللہ ہمیں دوستوں والی حاضری نصیب فرما دیجئے، اے اللہ ہمیں اپنی موت کا نہیں پتا کہ کس وقت ہماری زندگی کی مہلت ختم ہو جائے گی، اے اللہ اس سے پہلے پہلے اے اللہ آپ اپنا بنا لیجئے، اے اللہ ہم چاہیں نہ چاہیں سر کے بالوں سے پکڑ کر ہمیں اپنا بنا لیجئے، اے اللہ ہمارے ساتھ خیر کے عافیت کے اے اللہ نرمی کے فیصلے فرما دیجئے، اے اللہ جو مانگنا چاہیے تھا نہیں مانگ سکے، اے اللہ اپنے غیبی خزانوں سے وہ بھی عطا فرما دیجئے، آپ ہماری ضرورتوں سے ہم سے زیادہ واقف ہیں، اے اللہ ہماری پریشانیوں سے بھی آپ ہم سے زیادہ واقف ہیں، اے اللہ ہمیں دنیا اور آخرت کی پریشانیوں سے بچا لیجئے، اے اللہ عزتیں عطا فرما دیجئے، اے اللہ جیسے بھی ہیں آپ کے بندے ہیں، اے اللہ آپ کے حبیب علیہ السلام کے امتی ہیں، اے اللہ بس اسی کا واسطہ دیتے ہیں، اے اللہ کرم فرما دیجئے، اے اللہ رحم فرما دیجئے، اے اللہ دشمنوں کے حوالے نہ فرما دیجئے، اے اللہ کافروں کے منافقوں کے قادیانیوں کے اے اللہ روافض کے اے اللہ یہودیوں کے اے اللہ منافقوں کے حوالے نہ فرما دیجئے، اے اللہ دجالی فتنے کے حوالے نہ فرما دیجئے، اے اللہ عافیت افضل اور گزر کا معاملہ فرما دیجئے، اے اللہ ہماری طرف سے ہمارے مشائخ کو والدین کو اساتذہ کرام کو بہترین جزائے خیر عطا فرما دیجئے، اے اللہ ہمیں ان کے لیے صدقہ جاریہ بنا دیجئے، ہماری اولادوں کو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنا دیجئے، اے اللہ ہماری تمام دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، صلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتك يا أرحم الراحمين.